تو تجھے کبھی نہ چومتا. پھر فرمایا اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. رمل تیز دوڑنے کو کہتے ہیں طواف کے دوران, تیز تیز چلنے کو. رمل تو مشرکوں کو دکھانے کے لیے تھا. اس کا کچھ قصہ معلوم ہے کہ مشرکوں کو کیا دکھانے کے لیے تھا؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب ہجرت کی اور مدینہ چلے گئے تو 5-6 سال تک ان کے لیے واپس آنے کے کوئی چانسز نہ تھے. پھر اس سال عمرے کے لیے آئے جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا, لیکن عمرہ نہ کر سکے, صلح حدیبیہ ہوئی اور عمرے کے بغیر واپس لوٹ گئے. پھر اگلے سال میں صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عمرہ کیا. جب عمرہ کیا تو مشرکین مکہ جو ان کے دشمن تھے اس وقت ان کو دیکھ رہے تھے طواف کرتے ہوئے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی اور یہ کمزور ہو گئے ہیں وہاں جا کر. یہ بھی ایک ستانے کا انداز تھا تاکہ یہ پچھتائیں کہ ہم یہاں سے کیوں گئے. بہرحال اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم طواف میں تیز چلو تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم کمزور نہیں پڑے اور مدینہ کی آب و ہوا نے ہم کو نقصان نہیں پہنچایا. رمل تو مشرکوں کو دکھانے کے لیے تھا, اب اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا ہے. پھر خود ہی فرمایا لیکن رمل تو وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت چھوڑنا ہمیں پسند نہیں. یعنی اگرچہ ان کو دکھانے کے لیے تھا لیکن ہم اسے کرتے رہیں گے کیونکہ آپ نے پھر اس کے کرنے سے روکا نہیں, منع نہیں کیا, ایک سنت جاری کر دی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس دور میں مشرکین کو دکھانے کے لیے تھا تو آج بھی اس کا اپنا ایک فائدہ ہو. اور طواف کا سین بھی ایک بہت خوبصورت سین ہوتا ہے, اسی طرح سعی کرتے وقت, اور خاص طور پر سعی میں جب گرین نشان کے درمیان مرد حضرات دوڑتے ہیں تو وہ بھی حضرت حاجرہ کی یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی ایک بندی کا عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے مردوں کو بھی اس عورت کی پیروی کا حکم دیا گیا. یہ ایک طرح سے انہی کی پیروی اور انہی کی یاد میں ہے, انہی کی سنت کو زندہ کرنا ہے. تو اللہ کے ہاں کوئی کوشش خواہ کسی مرد کی ہو یا عورت کی, اگر وہ خلوص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, دل کے سچے جذبات کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرماتے ہیں. جیسا کہ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انی لا ادیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعدکم من بعد, میں کسی کا بھی عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو, تم میں سے بعض بعض سے ہو. یعنی اسلام کی بنیاد پر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں, ایمان میں جو آگے ہے درجہ اس کا آگے ہے. کسی کا درجہ اس لیے بڑا نہیں ہو سکتا کہ وہ مرد ہے تو اس کو نیکی زیادہ ملے گی اور عورت کو کم. ہر ایک کے عمل کے طریقے اور پھر نیت اور خلوص پر مبنی ہے. ان ابی ایوب بن الانصاری قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی بطعام اکل منہ وبعث بفضلہ الی وانہ بعث الی یوما بفضلۃ لم یاکل منها لان فیها ثوما فسالته احرام ہوا قال لا ولکنی اکرہه من اجل ریحه قال فانی اکرہ ما کرہت رواہ مسلم. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ اس سے تناول فرمانے کے بعد میرے پاس بھیج دیتے. یہ کون ہے ابو ایوب انصاری؟ جی ہاں, جنہوں نے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر آفر کیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ آپ ہمارے گھر پر رہیں, لیکن آپ نے فرمایا کہ جہاں یہ اونٹنی جا کر رک جائے گی وہی میری جگہ ہوگی. تو وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر جا کر خود رک گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا اور شاید ان کا خلوص تھا. بہرحال جب آپ تشریف فرما ہوئے تو حضرت ایوب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں یہ مکان بنا رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں یہ تمنا تھی اور خواہش تھی کہ آپ جب مدینہ آئیں تو یہاں پر تشریف رکھیں، اور اسی لیے میں نے اس کو دو منزلہ بنایا ہے کہ اوپر والی منزل پر آپ رہیں گے اور نیچے میں رہوں گا، لیکن آپ نے نیچے والی منزل کو پسند فرمایا کہ اس سے لوگوں کو آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہ ان کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ ان کے گھر کو چن لیا گیا اس کام کے لیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ اس سے کھانے کے بعد میرے پاس بھیج دیتے، کیونکہ ہم سائے بھی تھے۔ ایک روز آپ نے برتن جو کا توں کھائے بغیر میری طرف بھیج دیا، کیونکہ اس میں لسن تھا۔ میں نے آپ سے پوچھا کیا لسن حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن میں اس کی بو کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتا، کیونکہ مسجد میں خاص طور پر نماز میں اگر سمیل آ رہی ہو منہ سے تو فرشتے پاس نہیں آتے۔ اس لیے کوئی ایسی چیز نمازوں کے اوقات سے پہلے یا مسجد میں جاتے وقت نہیں کھانی چاہیے کہ جس سے فرشتوں کو اذیت ہو یا پھر اپنے آس پاس کے لوگوں کو اذیت ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی بار مسواک کا اہتمام کرتے تاکہ منہ سے کوئی ایسی چیز دوسرے کی اذیت کا سبب نہ بنے۔ کیا ہم سب بھی سنت پر عمل کرتے ہیں اور خود کو چیک کرتے ہیں؟ کیونکہ بسا اوقات کسی دوسرے کے پاس بیٹھنا، قریب بیٹھنا بھی محال ہو جاتا ہے اگر ایسی کوئی اذیت والی چیز ہو، اور خصوصاً جہاں دین کی بات ہو کانسنٹریشن ہی نہیں بنتی۔ تو اسے حرام نہیں کیا کیونکہ ایک فائدہ مند چیز ہے، اس کے اپنے فائدے بھی ہیں، لیکن آپ نے ناپسند ہونے کے باوجود دوسرے کو کھانے کے لیے دے دیا۔ قرآن میں ہم نے پڑھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانا پسند نہیں تھا لسن کی وجہ سے، مگر آپ نے دوسرے کو دے دیا۔ تو کیا ان دو چیزوں میں کنٹرڈکشن نہیں؟ نہیں کنٹرڈکشن نہیں، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے، نمبر ون، یعنی پہلی آیت جو میں نے کوٹ کی لن تنالوا البر کا، کہ انسان کو اللہ کی محبت اور قرب پانے کے لیے اپنی پسندیدہ ترین چیز بھی اللہ کی راہ میں دینی چاہیے، یعنی ساری نہیں، سب میں سے کوئی ایک، کیونکہ ہم کو ایک سے زیادہ چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ بلکہ اگر آپ اپنی سب چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر پیاری ہوگی، چاہے وہ ضرورت کی نہ بھی ہو، لیکن کسی اور کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے آپ۔ خیر، وہ تو ایک معنی رکھتا ہے۔ قرآن پاک ہی میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں، یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو، یعنی جو تم خود استعمال نہیں کرنا چاہتے اور تمہاری ضرورت سے زائد بچا ہوا ہے اسے کیا کرو، کسی اور کو دے دو تاکہ اس کے کام آ جائے۔ بہت سی چیزیں کھانے میں، پہننے میں، استعمال میں ہماری ضرورت کی نہیں ہو سکتی، ہماری پسند کی نہیں ہو سکتی، لیکن بڑی بڑی بیکار ضائع ہوتی چلی جاتی۔ ایسے میں وہ چیز کسی دوسرے کے استعمال میں لے آنا اجر و ثواب کا باعث ہے، خواہ ہم کو پسند نہیں۔ اور یہ پہلے اس آیت سے ٹکراتا بھی نہیں، اس لیے کہ اس میں خرچ کرنے کا حکم ہے اور یہاں بھی خرچ کرنے کا حکم ہے۔ وہ ایک الگ حکم ہے جو اعلیٰ درجے کا ہے، اور یہ بھی ایک حکم ہے اللہ کا کہ کل الاف، جو ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کر دو، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کی پسند مختلف بنائی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں وہ کسی کو بھی پسند نہ ہو، جو ہماری ضرورت نہیں وہ کسی کی بھی نہ ہو۔ نہیں، بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کی ضرورت کی نہیں لیکن دوسرے کے لیے وہ بے حد ضروری ہوتی، بہت فائدے کی ہوتی، وہ اس چیز کے لیے ترس رہا ہوتا اور آپ صرف اس لیے رکھتے ہیں چونکہ مجھے پسند نہیں اس لیے میں کسی کو دینا بھی پسند نہیں کرتا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دے ڈالیے تاکہ کام آ جائے، کسی کے کام آئے گی، اس کی دعا ملے گی، اور اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ کس حکم پر عمل کرنے کا؟ نمبر دو حکم پر عمل کرنے کا، اور وہ کیا ہے؟ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جہاں لن تنالوا البر اللہ کا حکم ہے، وہاں یہ بھی حکم ہے۔ لیکن ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کو ایک حکم پتہ چلتا ہے تو دوسرے سارے ہم بھول جاتے ہیں اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی عقل کی بنا پہ فتوے دینے لگتے ہیں۔ اسی لیے سنت کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ عمل کی راہیں اور مختلف جہتیں ہمارے سامنے کھولتی ہے، جو عام طور پر ہم اپنی کم علمی بعض اوقات اور بعض اوقات لمیٹڈ ذہن، نیرو مائنڈیڈ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل سامنے آ رہا ہے، یعنی لہسن کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی اپنی ذات کو پسند نہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کی ہر وقت پبلک ڈیلنگ ہوتی تھی، عبادات میں آپ لیڈ کرتے تھے، تو آپ کی اگر اپنی عبادات میں یکسوئی نہیں، خشوع نہیں، رحمت سے ڈھکے ہوئے نہیں، تو آپ دوسروں کو اس طرح انسپائر نہیں کر سکتے. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ بتانے والے کو خود اپنے لیے ان بہت سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو عام حالات میں نہ حرام ہیں اور نہ ناپسند ہیں، تاکہ وہ دوسروں کی، یعنی ایک شخص ہوتا ہے جو اپنی انڈیویجول لائف گزار رہا ہے، اپنی ذاتی زندگی وہ جیسے چاہے گزارے، لیکن ایک شخص ہے جو پبلک میں موو کرتا ہے، اس کو صرف اپنی پسند کا خیال نہیں رکھنا، اسے ان لوگوں کی پسند کا بھی خیال رکھنا ہے جن کے درمیان وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے. بہرحال جب آپ نے وہ کھانا بھیجا تو انہوں نے پوچھا کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن میں اس کی بو کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتا. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جو چیز آپ ناپسند فرماتے ہیں میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں. سمپل ریزن، بس مجھے بھی نہیں اچھا لگتا، اور یہ صرف محبت کی وجہ سے تھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ شریعت اپنی جگہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کسی خاص چیز میں آپ کا اتباع کر لیا جائے تو اس پر بھی انشاءاللہ اجر ہے، اور جو نہ کر سکے اس کے لیے گناہ نہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور سبجیکٹ آپ کا آئے گا کہ جس میں پھر آپ کو کیٹیگوریکلی بتایا جائے گا کہ کون کون سی سنتوں کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، کون سی ایسی ہیں کہ جو کر لیں تو بہت اچھا، نہیں وہ پھر آپ نے ٹرم سنی ہوگی واجب اور مستحب اور مباح، یہ کیٹیگریز انشاءاللہ بعد میں آئے گی. ابھی ہم صرف جنرلی سنت آن دا ہول اس کا جو مقام ہے اور صحابہ کرام کا جو طرز عمل ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ لیٹر آن انشاءاللہ تعالی. تو یہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا عمل جو ہے وہ محبت کی بنا پر ہے، اور ایک گہری محبت کی بنا پر ہے. اب حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں مسلم ہیروز میں پڑھا ہے؟ نہیں. مجھے ان کے مقبرے پر جانے کا اتفاق ہوا ہے ترکی میں، وہ پورا علاقہ ہی ایوب کہلاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ لَتَفْتَحَنَّ الْقُسْطُنْطِينِيَّةَ وَلَنَعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنَعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، کہ تم لوگ، یعنی اپنی امت کے لیے پیشن گوئی کی تھی کہ تم ضرور با ضرور قسطنطنیہ یعنی ترکی کو، استنبول کو فتح کرو گے، اور جو لشکر اس فتح میں شریک ہوگا وہ بہت عمدہ لشکر ہوگا، اور جو امیر اس لشکر کو گائیڈ کر رہا ہوگا وہ بھی بہت اچھا انسان ہوگا. اس بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک کو، اور بعد کے ادوار میں بھی ہر ایک کو شوق ہوتا تھا کہ وہ ہم خوش نصیب ہوں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ بہت اچھا لشکر ہوگا. تو وقتاً فوقتاً وہ مہمات جاتی رہیں. آپ کو معلوم ہے ان میں ایک خاتون بھی شریک تھی، حضرت ام حرام بنت ملحان، شاید پہلے میں نے کہیں ان کا ذکر کیا ہو، کہ جب آپ ان کے گھر میں تشریف فرما تھے، سوئے ہوئے تھے کہ مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھے، تو بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز، آپ نے کیا دیکھا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ آپ کی رضائی خالہ بنتی ہیں جائے. تو آپ اکثر دوپہر آرام کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے. تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک لشکر ہے جو سمندر پہ سوار ہوا ہے، اور وہ اس طرح بیٹھے ہیں جیسے ملوک اپنے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں، سمندر پہ کشتی میں سوار ہو کے یوں جا رہا ہے جیسے بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھے، یعنی بہت خوبصورت سین ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں شریک ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پھر سو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے ہیں تو پھر مسکرا رہے ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس چیز میں مسکرایا؟ تو آپ نے بتایا کہ میں نے اسی طرح وہ لشکر پھر دیکھا ہے اور اس میں کچھ شہید بھی ہوں گے. تو کہنے لگی آپ دعا کیجئے میں بھی شہیدوں میں شامل ہو جاؤں. تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، کہا تم انہیں میں سے ہوگی. تو جب اس طرف کی مہم کے لیے ایک لشکر جا رہا تھا تو ام حرام اس میں شریک تھی. سمندر پار کر کے جب سائپرس پہ پہنچی تو وہاں گھوڑے سے گر کر ان کی شہادت ہو گئی. تو جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اگر دشمن کے ہاتھوں نہ بھی مارا جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے. تو اب بھی سائپرس میں ان کی قبر موجود ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری کا مقبرہ، ابو ایوب انصاری بھی ایسے ہی ایک لشکر میں موجود تھے اور مہم ہوئی، بہرحال ان کا وہاں پر انتقال ہو گیا، بیمار پڑے، انتقال ہوا. اور اللہ کے راستے میں جو سفر ہوتا ہے اس میں انتقال بھی ایک طرح سے شہادت ہوتی. تو ان سے جو اس وقت کا امیر لشکر تھا، مجھے نام یاد نہیں، جو بھی تھا بہرحال، اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم علاقہ فتح تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ مجھے استنبول کی دیوار کے قریب ترین لے جا کے دفن کیجیے، یعنی دشمن کے علاقے کے قریب ترین جگہ پہ آپ دفن کریں مجھے. بہرحال ان کو پھر وہاں پر دفن کیا گیا اور وہ پورا علاقہ اب ایوب کے نام سے مشہور ہے. میں سوچتی ہوں کہ دین سے محبت کرنے والے اور جنت کے سودے کرنے والے تو یہی لوگ تھے کہ جن کی تمنا اور خوشی اور زندہ رہنے کا ایک مقصد تھا، اور اس کے لیے جب جیتے تھے تو جینے میں بھی ان کی خوشی تھی اور لائف کو بھی ایک طرح سے انجوائے کر رہے تھے. کیونکہ جو زندگی صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے اس میں انجوائمنٹ نہیں ہوتی، وہ انجوائمنٹ ایک حد کے بعد جا کے بوریت میں بدل جاتی. لیکن جب انسان ایک مقصد کے لیے جیتا ہے نا، تو ہر روز ایک نئی خوشی ہوتی، ایک نئی چیز کا انتظار ہوتا ہے، ایک نئی مہم، ایک نیا قدم، اور وہ زندگی بھی ایک انجوائبل چیز ہو جاتی. اور اس سے یہ بھی اندازہ کریں کہ خواتین کو بھی دین کی خدمت اور اس کے لیے عملی طور پہ کچھ کرنے کا کیسا جذبہ تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈسکریج بھی نہیں کیا. ہم جیسا کوئی یہاں ہوتا آپ کی جگہ تو کہتے کہ تم کہاں چلی، تم لوگوں کا کیا کام، تم باعث مصیبت ہوگی، گھر پر ہی رہنا. لیکن آپ نے ان کا شوق دیکھتے ہوئے روکا نہیں، اس لیے کہ مرد حضرات تو لڑا کرتے تھے اور خواتین ان کے پیچھے ساتھ ساتھ مرہم پٹی کیا کرتی تھی، کھانا بنایا کرتی تھی، زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی. اس لیے کہ اگر اس کام پر، یعنی ایک طرح سے نرسنگ کیا کرتی، اگر اس کام پر مرد حضرات لگ جاتے تو فوج میں کمی ہو جاتی، لڑنے والوں میں کمی ہوتی. عورتیں اگر براہ راست فرنٹ پہ جا کے لڑ نہیں سکتی تو بیک پہ رہ کے یہ کام بہت اچھی طرح کر سکتی ہیں. بہرحال ان ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بنی الاسلام علی خمسۃ الا ان یوحد اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صیام رمضان والحج. فقال رجل الحج و صیام رمضان؟ قال لا، صیام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اللہ کی توحید، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور حج ادا کرنا. ایک شخص نے بات دہرا کر پوچھا، حج اور رمضان کے روزے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، نہیں، رمضان کے روزے اور حج. یعنی صرف لفظ کی ترتیب بدلی تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ترتیب سے حدیث سنی تھی، لہذا ترتیب نہ بدلو، جو میں نے سنایا ہے تم کو اسی طرح یاد کرو. یعنی تعلیم دینے میں بھی وہ اس بات کی احتیاط کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بدلا نہ جائے. اچھا، ابھی میں نے یہ ذکر کر دیا، مجھ پہ تو پہلے ہی فتویٰ ہے کہ عورتوں کو بگاڑ رہی ہیں، اور خدا کے لیے جا کے ایسے قصے کہانیاں بہت کوٹ نہ کیا کیجئے، کیونکہ وہ لوگوں کو دین کا وہ روپ دیکھا نہیں، اس لیے ان کو سمجھ نہیں آتی. جب سمجھ ہم اپنے آس پاس کچھ اور دیکھتے ہیں، جب وہاں دیکھتے ہیں تو کچھ اور نظر آتا ہے، اور کچھ مصلحتوں کے تحت اس کو بند رکھا گیا ہے، لیکن جو حقائق ہیں اور جو اسلام کی وسعت ہے وہ سامنے آنی چاہیے، تاکہ دنیا میں بھی ہم کچھ ترقی کی منزلیں طے کریں، کچھ آگے بڑھیں، کچھ امت مسلمہ بہتری کی طرف بڑھے. کیونکہ جب ہمارا ایک بڑا حصہ جو امت کا ہے وہ بالکل بیکار بیٹھا ہے، کچھ کرنے کو تیار نہیں، گھروں میں گالی گلوچ، غیبت، چگلی، لڑائی، ساس بہو کا جھگڑا کیوں نہیں ختم ہوتا؟ اس لیے کہ کوئی تعمیری کام ہی نہیں ہماری خواتین کی زندگی میں، نہ لکھنا، نہ پڑھنا، نہ پڑھانا، نہ کچھ کرنا. لیکن صحابیات میں ایسی بیکاری کہیں نظر نہیں آتی. تو جب تک ہم عورت کو ایک، یعنی ٹھیک ہے عورت اگر گھر بھی بیٹھی ہے تو ایک پازیٹو اور کریٹو کام کرتی چلی جاتی اپنے بیچ کے اوقات میں، جو بھی اس کی فراغت ہے، کیونکہ چاہے وہ ماں ہے، گھر کی بیوی ہے، سب ہے، لیکن وہ ایک انسان بھی ہے، ہیومن بینگ بھی ہے. اللہ نے اس کو ذہن، دل، دماغ بھی دیا ہے، اور اس کے استعمال اور اس کا کچھ آؤٹ لیٹ بھی ہونا چاہیے، اور پازیٹو قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ہمیشہ معاشرے کی بہتری کا سبب بنتی. چلیے ایک مثال اور کوٹ کر دیتی ہوں. کیا آپ کے علم میں یہ ہے کہ حضرت نفیسہ جو تھی حضرت علی کی پوتی وہ حضرت امام شافی کی استاد تھی؟ امام شافی کا نام تو بہت سنا آپ نے لیکن یہ بات کبھی نہیں سنی ہوگی. اور اگر آپ کسی کو جا کے بتائیں گے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا, کیونکہ ہم اس بات کا تصور نہیں کر سکتے. ہمارے ذہن میں یہ سوچ ہی نہیں آتی کہ عورت کو بھی اللہ کوئی ذہن دے سکتا ہے یا وسعت دے سکتا ہے اور وہ بھی یہ کام کر سکتی ہے. اور معلمی کے پیشے میں یعنی تعلیم کے پیشے میں عورت سے بڑھ کر یعنی پوٹینشیل عام طور پر مردوں میں وہ پیشنس نہیں ہوتا جو خواتین میں ہوتا. ٹھیک ہے مردوں میں بھی تعلیم کا کام رہا ہے اور انبیاء مرد ہی رہے ہیں جو تعلیم دیتے رہے ہیں, لیکن ماں کے اندر بطور خاص یہ چیز ودیت کر دی گئی ہے. اس لیے ہر ماں ایک معلم بھی ہے اور ہر ماں کچھ نہ کچھ سکھا سکتی ہے. بہت بڑی لیکچرار نہ بھی بنے تو سمپل سمپل باتوں سے بھی. اور پھر آپ دیکھیں اللہ نے بولنے کی صلاحیت بھی عورت کو نسبتاً, سٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں بھی لڑکیاں جلدی بول پڑتی ہیں لڑکوں کی نسبت اور زیادہ کلیئر بولتی ہیں. تو جب یہ یعنی ماں ہونے کی حیثیت سے سکھانے کا جذبہ, یہ کرو یہ نہ کرو. اب دیکھو کہ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا, وہ بچپن میں ہی ماں کو کاپی کر کر کے ہر وقت ڈکٹیٹ کرتی رہتی ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کو یا ویسے بھی. تو ان میں وہ سکھانے کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے نسبتاً. لڑکوں میں اس طرح نہیں دیکھیں گے آپ, وہ روب جھاڑنے والی انداز زیادہ ہوتا ہے اور اسی طرح بولنے کا. تو اگر سکھانے کا انسٹنکٹ ہے عورت میں اور بولنے کا طریقہ ہے تو یہ کام عورتیں بہت اچھی طرح کر سکتی ہیں. خیر عن زید بن اسلم رأيت ابن عمر يصلي محلول أزرارة فسألته عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو کھلے بٹنوں کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا, ان نماز میں بٹن کھلے تھے. میں نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نماز پڑھتے دیکھا ہے تو میں ان کو کاپی کر رہا ہوں. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. یہ مثالیں کیا بتاتی کہ دین کے معاملات میں تو اتباع ہے ہی ہے, لیکن جو ان کے ذاتی طور طریقے تھے ان میں اتباع بھی ان کی محبت کی وجہ سے بہت زیادہ تھا. یعنی اگر ان معاملات میں پیروی ہو رہی ہے جہاں نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے, تو کہاں یہ کہ جو واجب کے درجے میں ہے یا لازم کے درجے میں ہے وہاں انسان اتباع چھوڑ دے.
نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ جو کہ سائیکالوجی کی ایک نیکسٹ جنریشن کے طور پہ اس سینچری میں دریافت ہوئی ہے, اور اس کو بیسیکلی این ایل پی کو پرسنل ایکسلنس کا آرٹ اینڈ سائنس کہا جاتا ہے. اور اس میں ویسے تو اس کا بڑا ایک لیندی پروسیجر ہے, اور 1972 میں کیلیفورنیا میں اس پر کام شروع ہوا. اور اس کے تحت کچھ باتیں مطلب انہوں نے دریافت کی کہ کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں پیک پرفارمرز یا جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں ان کے ایک سکسیس کا ان کے سوچنے کا ایک انداز ہوتا ہے, ان کے بیٹھنے اٹھنے کا ایک انداز ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ چیز دریافت کی کہ اگر آپ کسی کی سکسیس کو کاپی کر لیں تو پھر آپ اس سکسیس کو بہت ایک چھوٹے مدت میں حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی کامیابی جیسے کسی بھی فیلڈ میں سکسیسفل ہونے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے ایک سرٹن لیول کی زندگی گزارنی ہوتی ہے, لائک ایک سرٹن لیول کا مینٹل پروسیجر تھنکنگ بیہیویئر بلیفس اس کے اوپر پھر آپ جا کے سکسیسفل ہوتے ہیں. لیکن اس میں زیادہ تر ایکسپیرئنس ہوتے ہیں جو کہ ٹرائل اینڈ ایرر بیسس پر ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی ایک کامیاب انسان کو کاپی کریں تو پھر آپ اسی کے مینٹل یا تھنکنگ لیول پر جا سکتے ہیں. اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ماڈلنگ کہا جاتا ہے, اور ماڈلنگ جو ہے وہ این ایل پی کا ایک بیسک جو اس کا ایسنس ہے. اور ماڈلنگ کو ہم سادہ زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن ایکسلنس کو ریپلیکیٹ کرنے کا ایک پروسیس ہے، یعنی کامیابی تک پہنچنے کے لیے جس پروسیس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی مثلا تجربے اور غلطیوں سے سیکھنا، اور اس کے بعد بھی کامیابی تک پہنچنے کے ایز سچ 100% امکانات نہیں ہوتے، لیکن اگر اس کے برعکس کامیاب لوگوں کو ماڈل کیا جائے تو کامیابی تک جلدی اور بغیر کسی ناکامی تک کے پہنچا جا سکتا ہے. مثلا اس کی مثال میں ایک شیف سے دے سکتی ہوں کہ لائک سپوز اگر کوئی شیف کوئی ایک بہت اچھی ڈش بناتا ہے، تو اگر ہمیں اس کی ریسیپی کو اگر ہم فالو کر لیں تو تقریباً ویسی ہی ڈش بنا سکتے ہیں. اور کسی بھی پرسنالٹی کو ماڈل کرنے کے لیے جو چیزیں ماڈل کی جاتی ہیں وہ اس کی بلیفس، اس کی بلیفس کا مطلب ہے اس کے جو زندگی دنیا زندگی کے بارے میں دنیا کے بارے میں جو اس کے عقائد ہوتے ہیں، جو یقین ہوتے ہیں، ان کو آپ فالو کر سکتے ہیں. اور اس کی فزیولوجی، فزیولوجی کا مطلب ہوتا ہے فزیکل پارٹ آف اے پرسن، یعنی کسی کے بیٹھنے، کھڑے ہونے، بات کرنے، جیسچر یا کوئی بھی کام کرنے کا انداز یا چہرے کے تاثرات وغیرہ. تو جب ہم کوئی بھی کسی شخص کی فزیولوجی کو یا اس کے ایکشن کو ماڈل کرتے ہیں تو ہم اس کی بیسیکلی مینٹل اور فزیکل اسٹیٹ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ سوچ بھی وہی ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور دماغ کے انہیں ریسورسفل حصوں کو ٹیپ کرتے ہیں جس طرح کہ وہ بندہ کر رہا، جس طرح اس بندے نے کیا ہوتا ہے، اور دماغ انہی انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے جو کہ اس شخصیت کا ذہن کرتا ہے. تو بیسیکلی ہم اس کسی بھی کامیاب ترین شخصیت کی طرح اپنے ذہن اور جسم کا اسی پیٹرن پہ استعمال کر کے کامیابی کے اس لیول پہ پہنچ سکتے ہیں. اور اس میں بہت ساری مثالیں ہیں، مثلا والٹ ڈزنی کی کریٹیویٹی، جس کو کہ بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ ہی از اے ویری کریٹو پرسن، اس کی کریٹیویٹی کو فالو کیا گیا، کاپی کیا گیا، ماڈل کیا گیا. اسی طرح موزارٹ جو ایک میوزیشین تھا، اس کی میوزیشین کا جو جس طریقے سے وہ بیٹھتا تھا، اس کی فیزیولوجی کو اور اس کے بیہیویئر کو کاپی کر کے کچھ مثالیں ہیں جنہوں نے مطلب کیا ہے اس چیز کو اور بڑا کامیاب ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جب بھی میں بات سنتی ہوں، اور میں نے یہ چیز پڑھی ہوئی تھی، تو مجھے ہمیشہ یہ دونوں چیزیں بڑی کلک کر جاتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو اتنا زیادہ سٹریس کیوں کیا گیا، اور صحابہ کرام ان کی، جیسے کہ ابھی ہماری محترم استاد نے فرمایا کہ ایون وہ محبت میں وہ سارے کام بھی فالو کرتے تھے جو کہ ایسا شریعت کے حکم نہیں تھے. تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو کہ اس سے پہلے ایک انتہائی جنگجو اور وحشی قوم کے طور پہ اور الٹریٹ قوم کے طور پہ موجود تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کاپی کرنے میں، بیسیکلی ماڈل کرنے میں، وہ انہی کے لیول پہ بیسیکلی پہنچ گئے. اوبویسلی وہ پروفیٹ نبی کا اور ایک عام انسان کا وہ تو خیر رہے گا فرق، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رول ماڈل بنا کے بھیجا تھا، اور جب وہ صحابہ اسی چیز کو کاپی کرتے تھے تو بیسیکلی وہ انہی کے مینٹل پروسیس پہ چلے جاتے تھے اور اسی اسٹیٹ میں چلے جاتے تھے، جس سے پھر ان کا دماغ جو تھا وہ انہی انفارمیشن کو پروسیس کرتا تھا. لائک اس کی مثال میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی اس سے دے سکتی ہوں کہ جیسے ہم جس بھی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، یعنی فزیکل اسٹیٹ میں، لائک اگر ابھی میں اپنے کندھے بالکل ڈوب کر کے بیٹھ جاؤں تو میرا دماغ جو ہے وہ اسی ایسے ہارمونز سیکریٹ کرے گا میرے باڈی میں اور ایسے میسیجز بھیجے گا جس سے، یعنی میں اپنے خود ہی فیلنگ کرنے لگوں کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں. اس کے برعکس اگر میں بالکل اسٹریٹ بیک کے ساتھ بیٹھوں اور بالکل اپنے شولڈرز براڈ کر کے بیٹھوں تو میرا دماغ اسی اس میں پروسیس اب وہی میسیجز پروسیس کرے گا میرے باڈی کو کہ میں بالکل ایک فریش اور الرٹ اس میں ہوں، اور میرا دماغ خود بھی فریش اور الرٹ ایکسپیرینس کرے گا. اسی طرح جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور ہم جب اسی طریقے سے بیٹھتے ہیں یا اسی طریقے سے لیٹتے ہیں تو بیسیکلی ہم ان کے مینٹل پروسیس میں چلے جاتے ہیں، اور اسی اسٹیٹ کی وجہ سے ہمارا ذہن جو وہ اسی لیول پہ کام کرنے لگتا ہے جس انہیں ریسورسفل حصوں کو ٹیپ کرتا ہے ہم لوگ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو بیسیکلی یہ جو ہے NLP کے اور بھی ویسے بہت ہوئے، اور انفیکٹ اس میں یہ جو مین وہ ہوتا ہے اس میں مررنگ بھی ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو اس میں جو کامیاب شخصیت آپ کے سامنے نہ ہو تو اس کے بارے میں پڑھ کر آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. اور نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جو ہے اٹس ناٹ یہ کوئی فلسفی یا نہیں ہے، یہ بیسیکلی سائنس ہے، اور اٹس ہیز بین کالڈ دا نیو لرننگ پیراڈائم اینڈ نیو لینگویج آف سائیکالوجی. اور آج کل کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایجوکیشن میں، پرسنل ڈیولپمنٹ میں، افیکٹو کمیونیکیشن میں، بزنس میں، کاؤنسلنگ میں بہت استعمال ہو رہی ہے. ریسنٹلی برٹش کاؤنسل میں پچھلے دنوں مینیجرس کے لیے اور ایگزیکٹوز کے لیے اس کے اوپر ورک شاپس بھی کافی ہوئے ہیں، اور پرٹیکولرلی افیکٹو کمیونیکیشن، کیونکہ اس میں کمیونیکیشن جو ہوتا ہے وہ آپ کا اپنے دماغ سے پلس دنیا مطلب آپ کے انٹر پرسنل ریلیشن جو ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے. تو ماڈلنگ کے تھرو ایک دا شارٹیسٹ وے، اٹ کنڈینسز دا پروسیس آف گیٹنگ سکسیز. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اس طریقے سے بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یقیناً کوئی اور بھی حکمتیں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول پر لانے کے لیے, کیونکہ وہ ایک رول ماڈل اسی لیے شاید بنایا اور ہمیں اتنا اسٹریس اسی لیے دیا کہ جیسے وہ کام کرتے تھے ویسے ہی ہم کریں, کہ ہمیں بیسیکلی اس لیول تک پہنچانا تھا. بعد میں یہ چیزیں سائنس سے ثابت ہو رہی ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے. شکریہ. آئی ہوپ آئی ہیو کمیونیکیٹڈ.
بہت اچھا. لیکن اگر ہم اپنی گزشتہ زندگیوں کو دیکھیں تو ایمانداری سے بتائیں کہ ہم نے سیرت پہ کتنا پڑھا ہے. کیا جانتے ہیں ہم اس پسندیدہ ترین ہستی کو جو اللہ کی پسندیدہ ترین ہے؟ ہم نے بہت زیادہ اس کا شور تو کیا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں, لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ ہم کو بھی پیارا بننے کے لیے آپ کی کاپی کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ عقیدے میں بھی, فیزیولوجی کے علاوہ عقیدے میں, تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ان کے ہر اسپیکٹ میں کرنا ہے, عقیدہ, عبادات. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم, حج کے موقع پہ کیا فرمایا کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھو. وضو کرتے وقت کیا فرمایا کہ جس نے میری طرح وضو کیا اس نے درست وضو کیا, اور جو اس سے آگے بڑھا, یعنی تین دفعہ دھونے کے بجائے 5-7 دفعہ دھو رہے ہیں کہ ہم زیادہ پاک ہو جائیں, فرمایا فقد اساء وظلم, اس نے برا کیا اور ظلم کیا. اور پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ سے آگے نہ بڑھو کیونکہ آگے بڑھنے میں بھی نقصان ہے. اچھا, اسی طرح آپ نے کیا فرمایا, سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں. پھر اسی طرح ہم عام لوگوں میں بھی دیکھتے ہیں. مجھے اس موقع پہ یاد آ رہا تھا ایک فرینچ رائٹر ہے والٹائر, اس نے اپنے ادب کی تخلیق کے لیے, اور ادب یعنی فرینچ رائٹر تھا لیکن الف لیلہ ولیلہ, الف لیلہ جس کو آپ بولتے ہیں عربی کی داستانیں ہیں, ہزار داستانیں, ہزار رات, ہزار کہانیاں, تخیلاتی کہانیاں ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ یہ اس کی بنیاد کچھ یوں ہے, قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ نے شادی کی اور جس عورت سے شادی کی اس نے اس کو دھوکہ دیا, تو اس نے الٹیمیٹلی اس کو مروا دیا. چونکہ وہ اس خاتون نے کچھ بہت برا کیا تھا بادشاہ کے ساتھ, اس لیے اسے عورت ذات سے نفرت ہو گئی. اب وہ کیا کرتا, بادشاہ تھا, کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا, تو شادی کرتا اور عورت کو قتل کروا دیتا یا کچھ اس طرح کا معاملہ. تو اس دوران اس کی شادی ایک عورت سے ہوئی, تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو بچ کے دکھاؤں گی. اور بچنے کا اس نے طریقہ کیا کیا کہ وہ ہر رات بادشاہ کو ایک کہانی سناتی تھی, اور کہانی کا اینڈ اس طرح کرتی کہ اگلی رات کے لیے بات کا پھر انتظار رہتا. اور اس طرح ہزار راتیں اس نے گزار لی, ہزار کہانیاں سناتے, اور وہ ادب کا بہت بہترین نمونہ ہے. والٹائر نے اپنی ادبی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے اس کتاب کو 14 مرتبہ پڑھا, 14 times. عربی کی کتاب کو 14 مرتبہ پڑھا. کس لیے؟ تاکہ وہ سٹائل آئے. تو جب آپ کسی کا سٹائل کاپی کرتے ہیں پوئٹری میں, پروز میں, لکھنے میں, تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں, اس رائٹر کو بار بار پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں, حتیٰ کہ وہ اس کے ایکسپریشن, اس کی لینگویج وہ آپ کے اندر محفوظ ہو جائے, اور پھر آپ وہی ریپروڈیوس کرنے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ماں باپ کلیئر بولتے ہیں, بچوں کے ساتھ اچھی زبان استعمال کرتے ہیں, ان کے بچے جواباً ایسا ہی بولتے ہیں. اور جو والدین بچپن میں بچوں کے سامنے غلط زبان استعمال کرتے ہیں تو وہ خود بخود ان کے اندر انکارپوریٹ ہو جاتی. ہمارے استاد نے بھی, ڈاکٹر ظہور اظہر نے ہمیں عربی سکھانے کے لیے کیا کہا کہ طہٰ حسین ایک مشہور رائٹر ہے عربی کا, جو بہت سمپل عربی لکھتا اور بہت خوبصورت, تو اس کی ایک کتاب دی اور کہا اس کو 25 دفعہ پڑھو, 25 دفعہ. اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے جب پڑھنا شروع کیا, اور اسی طرح لطفی منفلوتی ایک رائٹر تھا, جن لوگوں نے عربی پڑھی ہوگی انہیں معلوم ہے افسانہ نگار ہے, تو اس کا افسانہ ہمیں دیا کہ اس ہوم ورک کے طور پہ دیا کہ اس کو 25 دفعہ کل پڑھ کے آئیں. اور آپ یقین کریں کہ 2-4 دن جو 25 دفعہ پڑھا, مجھے یوں لگے کہ جیسے میری زبان کھل گئی, میری زبان کی گرہ کھل گئی, اور میں فلوئنٹلی عربی میں بولنا شروع ہو گئی, کیونکہ ایکسپریشن سیکھ لیا اندر زبان نے. وہ یہ جو میں اب آپ کے تکلیف کرواتی رہتی ہوں, بولیے 3 دفعہ فعل یفعلو, تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا روز یہی کہتی رہتی ہیں اور ہمیں آتا ہے, آ گیا ہم کو. چاہے آپ کو سمجھ میں آ گیا لیکن جب تک آپ اس کو ریپیٹ نہیں کرتے, بار بار نہیں دہراتے, وہ آپ کے اندر پوری طرح جاتا نہیں. تو اسی طرح اگر آپ بولنے میں جیسے تجوید کر رہے ہیں یا مخارج, تو مخارج کس طرح آپ کے درست ہوتے ہیں جب آپ استاد کو بار بار کاپی کریں؟ کیلیگرافی میں بار بار ریپیٹ کیوں کرایا گیا, کیوں دکھایا گیا؟ یہاں سے اٹھائیں, یہاں جائیں, یوں قلم لے کے جائیں, اوپر کو جائیں, نیچے کو آئیں, جوڑیں, لکیر پر رہیں. یہ سب صرف اس لیے کہ ٹیلنٹ آپ کے اندر ہوتا ہے, لیکن جب آپ کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراً آسانی ہو جاتی. انسان کے اندر بیسیکلی وہ بندروں والی صفت ہے, نقل کرنا. نقال تو پیدا ہی کیا گیا ہے, لیکن اچھی چیزوں میں نقالی ہو تو انسان, یعنی یہ نقالی کہیں نہ کہیں ضرور آئے گی, کیونکہ یہ ہمارے انسٹنکٹ میں نا اندر ہے. وہ اس میں کام تو کرنا ہے, لیکن اگر اچھے انسان کو سامنے رکھ لیں گے, اپنے بچوں کو خاص طور پر شروع سے ہی اگر سنت پر عمل سکھائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے ایک محبوب ہستی بنا دیں گے, تو آپ دیکھیں گے بہت سی چیزیں خود بخود آسان ہو جائیں گی. شاید آپ کے علم میں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کا طریقہ جو تھا, اس میں جو بیٹھنے کا انداز تھا, وہ انداز سائنٹیفکلی اپروو ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے پر بیٹھ کر کھائے تو نہ بیمار ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا وزن بڑھتا ہے. لیکن ہمیں بچپن میں ایسی کوئی چیزیں بتائی ہی نہیں گئی اور عادت ہی نہیں ہوئی. اب بڑے ہو کر ان عادتوں کو اختیار کرنا اور اس طریقے پر بیٹھنا اب ایک عذاب ہو گیا. لیکن اگر بچپن سے ہی وہ سٹائل اختیار کر لیا جاتا تو ہم اس نوبت کو نہ پہنچتے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, ایک خاص پوزیشن پر بیٹھنا سکھایا آپ نے. اور یہود نے ایک دفعہ مذاق بھی اڑایا کہ تمہارا نبی تم کو استنجا کرنے کا طریقہ اور ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. تو انہوں نے, صحابی نے کوئی شرمندگی نہیں ظاہر کی اور کچھ نے کہا کہ ہاں ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اس نے ہمیں ہر بات سکھائی ہے, ہر ادب سکھایا ہے. اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اس خاص طریقے پر بیٹھنے سے انسان کی ساری امپیورٹیز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کے لیے صحت مندانہ طریقہ ہے. لیکن عموماً یا تو ہم شرم و حیا کے بہت زیادہ بوجھ میں ان باتوں کو بالکل ہی ایک طرف بند رکھتے ہیں, یا پھر یہ کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہ محبت پیدا نہیں ہوئی, اور خصوصاً اس بارے میں سٹریس نہیں کیا گیا کہ آپ کو فالو بھی کرنا ہے, آپ پر ایمان لانا ہے, ماننا ہے بہت بڑے انسان تھے, بہت عزت کرنی ہے, ان کی نام لیتے ہوئے ہاتھ چوم لیں یا میرے خیال آنکھوں کو بھی ہاتھ ساتھ لگا لیں تو سارا کام ہو جائے گا. تو جو نہیں کرنے کو کہا گیا وہ تو ہم شوق سے کر رہے ہیں, اور جو کرنے کو کہا گیا وہ ہم کو خبر ہی نہیں. بہرحال تھوڑی بہت کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی چند باتیں ہم بھی کچھ سیکھ سکھا جائیں. اس بات میں کسی کو شک ہی نہیں کہ آپ کامیاب ترین انسان تھے. یہ دوست بھی مانتا ہے, دشمن بھی مانتا ہے, مانتا ہے نا؟ کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے کہ آپ کامیاب ترین نہیں تھے؟ آپ تھے کامیاب ترین تھے. دو ہنڈریڈ کی وہ جو مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا, اور ہمیں اس کی سند کی ضرورت نہیں, آپ تھے. اور اس دن جو بیانڈ مائنڈ کی بات کی گئی کہ آپ نے سب سے زیادہ مائنڈ استعمال کیا, تو اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں کہ آپ کامیاب ترین تھے. تو اگر ہمارا دل ویسے نہیں بھی کرتا آخرت کی وجہ سے کہ آپ کو کاپی کریں, یہ میں نیگیٹو سینس میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ ذرا سا آپ ہوش میں آ جائیں, کہ اگر ہمارا آخرت کمانے کے لیے دل نہیں بھی کرتا تو دنیا کے لیے ہی, دنیا کے بھلے کے لیے اور دنیا کی کامیابی کے لیے ہی, کامیاب ترین انسان ہونے کے لیے ہی آپ کو فالو کر لیں. اس سے تو انکار نہیں نا, اس لیے کہ دنیا کی کامیابی تو ہم میں سے ہر ایک چاہتا, آخرت تو بھولی ہوئی ہے لیکن یہاں تو ہم چاہتے ہی ہیں. یعنی آپ کو کاپی کرنے میں آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے, لیکن دنیا کا بھی نقصان نہیں. ہمارے دشمن شیطان نے ہمارے دلوں میں یہ ڈال رکھا ہے کہ اگر ہم آپ کے طریقے پہ چلے تو بڑی مشکل ہو جائے گی زندگی, اور بہت سے فائدوں سے ہم محروم ہو جائیں گے. ہرگز نہیں, آپ کامیاب ترین تھے, تاریخ ساز تھے, آپ نے دنیا میں نام پیدا کیا. لہذا آپ کو کاپی کرنا کسی اعتبار سے بھی نقصان دہ نہیں. ان مجاہدین قال كنا مع ابن عمر في سفر فمر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزرے تو حضرت عبداللہ بن عمر راستے سے دور ہٹ گئے، ان سے پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے اس لیے میں نے ایسا کیا. یعنی چلتے چلتے رستہ تھوڑا دور کا لے کے آگے گئے موڑ کاٹ کے. یعنی عقل کے اعتبار سے تو یہ حماقت لگتی ہے نا کہ آپ چل رہے ہیں چلتے چلتے سائڈ سے ہو کے جا رہے ہیں، لیکن ان کی محبت کہ آپ کے ساتھ میں سفر پہ تھا، آپ نے ایسا ہی کیا تھا، لہٰذا میں اس راہ پہ گزرا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں پھر وہی کروں. حالانکہ اس میں تکلیف تھی، لیکن کوئی بھی تکلیف محبت کے لیے یا محبت کے ساتھ بہت آسانی سے گوارا ہو جاتی. ان انس بن سیرین قال كنت مع ابن عمر بعرفات فلما كان حين راح رحت معه حتى اتى الامام فصلى معه الاولى والعصر ثم وقف معه وانا واصحاب لي حتى افاض الامام فافضنا معه حتى انتهينا الى المضيق دون المأزمين فاناخ وانخنا ونحن نحسب انه يريد ان يصلي فقال غلامه الذي يمسك راحلته انه ليس يريد الصلاة ولكنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الى هذا المكان قضى حاجته فهو يحب ان يقضي حاجته رواه احمد. حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ عرفات میں تھا، جب وہ کہیں جاتے تو میں ان کے ساتھ جاتا. یہ انس بن سیرین جو ہیں یہ تابعی ہیں، تابعی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابی کو دیکھا، اور صحابی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا ہو یا ان کو دیکھا ہو. تو تابعین کیوں صحابہ کو فالو کرتے تھے؟ ذرا ہم دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کو فالو کرتے تھے. کہتے ہیں وہ جہاں جاتے میں ساتھ جاتا، یہاں تک کہ ہم امام کے پاس پہنچے اور اس کے ساتھ نماز ظہر اور عصر جمع کر کے ادا کی. پھر عبداللہ بن عمر نے وقوف فرمایا، وقوف فرمانا تھا کھڑے ہونا، تو میں اور میرے ساتھیوں نے بھی ان کے ساتھ وقوف کیا یہاں تک کہ امام عرفات سے واپس لوٹے، تو ہم بھی ان کے ساتھ واپس لوٹے یہاں تک کہ اسی تنگ راستے پہ پہنچے جو مأزمین یعنی جگہ کا نام ہے اس سے پہلے. وہاں پہنچ کر عبداللہ بن عمر نے اپنی سواری بٹھا دی اور ہم نے بھی اپنی سواریاں بٹھا دی. ہمارا خیال تھا کہ اب عبداللہ بن عمر نماز پڑھیں گے، لیکن جو ملازم ان کی سواری پہ متعین تھا اس نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نماز نہیں پڑھنا چاہتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچ کر حاجات ضروریہ سے فارغ ہوئے تھے، چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اسی جگہ حاجات ضروریہ سے فارغ ہونا پسند کرتے. اور غلام کو پتا تھا کہ ان کی عادت کیا ہے، یہ ہر چیز میں انہی کو فالو کریں گے، لہذا دیکھتے جاؤ. انس بن سیرین قال استقبلنا انس بن مالک حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني ان يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم افعله متفق عليه. حضرت انس بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک، یہ کون تھے؟ انس بن مالک کن کے بیٹے تھے؟ کس کے بیٹے تھے؟ یہ لکھا ہوا نا مالک کے تھے، مالک کے بیٹے تھے، ام سلیم کے بیٹے تھے. اچھا، 10 سال کی عمر میں ام سلیم حضرت انس کو حضور کے پاس چھوڑ آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت میں رہے گا اور یہ لکھنا جانتا ہے، لکھنا سکھا کے لے آئیں، اب یہ آپ کے پاس ہے. اور تقریباً 10 سال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دن رات گزارے. تو چونکہ یہ بھی سنت کا بہت علم جانتے تھے آپ کی صحبت کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ شام سے تشریف لائے تو عین تمر کے مقام پر ہم نے ان کا استقبال کیا. میں نے انہیں گدھے پر نماز پڑھتے دیکھا اور گدھے کا رخ قبلے کی بجائے قبلے کے دائیں طرف تھا. میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ آپ نے قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نماز کیوں پڑھی؟ انہوں نے فرمایا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے نہ دیکھتا تو کبھی ایسے نماز نہ پڑھتا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سواری پر نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے, اور حکم کیا ہے کہ جب شروع کیا جائے تو رخ قبلے کی طرف ہو, لیکن اس کے بعد سواری جدھر کو بھی گھوم جائے نماز نہ توڑی جائے. یعنی سواری مثلا آپ یہاں سے اگر گاڑی پر بیٹھتے ہیں اور نفل پڑھنے لگتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ قبلہ کس طرف,